خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدار گے سلامت، تو سدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو یا شکان رسول، جب بھی کسی محفل ذکر میں شرکت کی سعادت نصیب ہو اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہمارا پڑا ہوا درود پاک روز قیامت ہمارے لیے نور ہو اور ہماری مغفرت و بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے حصول ثواب کی خاطر جو ہے پہلے چند نیتیں کر لیتے ہیں بیان سے قبل۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر توجہ سے بیان سنوں گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا
انشاءاللہ۔
میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلی کلمۃ الحق کروں گا انشاءاللہ الکریم، اچھی بات کہوں گا اور بری بات سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمت اللہ تعالی کی خدمت بابرکت میں آپ کی ایک پڑوسن جو ہے وہ حاضر ہوئی اور عرض کی، یا ابا الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کے لے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو، میرے لال کو تکلیف پہنچائیں، برائے کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑوسن کی یہ فریاد سن کر کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، اے ابو الحسن جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم وقت میرے بیٹے کو قید میں نہ ڈال دے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے اللہ کریم کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ چکا ہے۔ یہ سن کر وہ پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی. تو یہ عاشقان رسول آپ نے سنا کہ نماز کی کیسی برکت, اور جو ہمارے اسلاف تھے ان کا جو وہ نماز کے حوالے سے جو وہ کیسا پختہ ذہن تھا, کیسا مضبوط ذہن تھا کہ اگر کوئی مصیبت آئی, اگر کوئی پریشانی آئی, اگر کسی چیز کی طلب ہے, اگر کوئی معاملہ حل کروانا ہے تو نماز پڑھی جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی جائے. آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ہم کئی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, کئی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں, ہمارے معاملات حل نہیں ہو رہے ہوتے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں. ورنہ یاد رہے, یہ تو میں نفل نماز کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ دین وہ تو نفل نماز پڑھتے تھے, فرض کی تو بات ہی الگ ہے. اور میں ہمارے حوالے سے جو نے بات کی وہ میں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا کیا حال ہے. ورنہ یاد رہے کہ ایمان اور عقائد کی درستی کے بعد بمطابق جو ہے مذہب اہل سنت و جماعت کے بعد نماز جو ہے نا یہ تمام فرائض میں اہم اور اعظم ہے. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اس کی اہمیت سے مالا مال ہے, اور جا بجا نماز کی تاکید آئی اور نماز چھوڑنے پر وعیدیں آئیں. اللہ کریم نے قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے. اور نماز کے ظاہری حقوق یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے, اور نماز کے جو فرائض ہیں, اس کے جو واجبات ہیں, اس کے جو سنتیں ہیں, اس کے جو مستحبات ہیں, ان کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے. مفسد وہ کہ جو نماز کو توڑ دیتی ہے, مفسد فساد سے نکلے, فساد جو نا وہ توڑنے والی چیز ہوتی ہے, تو فساد مفسد کہ ایسی چیز جو نماز کو توڑ دیتی ہے, کہ سلام سے پہلے جو نا بندہ نماز سے باہر ہو گیا. تو تمام مفسدات اور مکروہات سے جو ہے وہ بچا جائے. جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو, اپنے دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے. اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں نماز حقوق کی ادائیگی کے ساتھ, نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں فضائل بیان کیے گئے. چنانچہ سورہ مؤمنون اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, یعنی یہ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں, تب ان اوصاف والوں کے بارے میں جو وہ ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, یعنی یہی لوگ وارث ہیں, یہ فردوس کی میراث پائیں گے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں، پھر آواز دی گئی، اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی اور آپ کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعت ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی یعنی ہمیشگی کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کریم ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہمیں بروز قیامت جو ہے وہ نور عطا فرمائے، برہان عطا فرمائے، اور ہمارا جو ہے وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یا عاشقان رسول، پتہ چلا کہ نماز ہم پر فرض ہے اور نماز کی جو بڑی اہمیت ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں، اور یہ یاد رہے کہ جس طرح نماز میں مصیبتوں کا علاج ہے اسی طرح نماز میں بیماریوں کا بھی علاج ہے، کہ خود آج کل کے طبیبوں نے اعتراف کیا ہے کہ وضو کرنے والا شخص دماغی امراض میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے، اور نمازی جو ہے وہ جنون، یعنی جنون کہتے ہیں پاگل پن، اور تلی کی بیماریوں سے اکثر محفوظ رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے دن میں کئی بار وضو کرنے سے اعضا دھلتے رہتے ہیں، اور نمازی کپڑے بھی جو ہے وہ پاک و صاف رکھتا ہے، اس لیے گندگیوں اور ناپاکیوں سے حفاظت رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ گندگی جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ آئیے فیض القدیر اور ابن ماجہ حاشیہ سندھی سے کچھ جنوں نماز کے کیا کہتے ہیں کہ وہ نماز بیماریوں سے شفا دیتی ہے، نماز سے بیماری میں شفا ہے، تو اس کے متعلق ہم چند جو ہے وہ باتیں سنتے ہیں۔ نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے، کیونکہ غم کسی کے ساتھ بھی لاحق ہو جاتا ہے، سارے کہ ہماری جو وہ کیا کہتے ہیں جو زندگی ہے، سو بعض اوقات خوشیاں بھی آتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ غم بھی آتے ہیں، بعض اوقات پریشانی بھی آتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ انعامات ہمیں ملتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو جب غم لاحق ہو، کوئی پریشانی کی خبر سنے، کوئی مصیبت آ جائے، تو بندے کو چاہیے کہ نفل نماز پڑھ لے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے یا تو وہ غم دور ہو جائے گا یا یہ کہ اس کا احساس کم ہو جائے گا۔ اصل جو نا یہ سمجھے کہ احساس ہے، اب کسی بھی چیز کا لے، اب ایک بندہ ہے اس کو ہر طرح کی سہولت ہے، کھیت بھی ہے، جانور بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور یوں سمجھو اس کو 100 کلومیٹر کا ایریا اس کو دیا گیا ہے کہ بھائی تم جو ہے اس کے مالک ہو، مگر تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، باہر گئے تو پکڑے جاؤ گے، یہ تم پر پابندی ہے، یا سمجھو کہ تمہاری سزا یہی ہے۔ کیا خیال ہے کہ یہ شخص سکون میں رہے گا
نہیں رہے گا نا، بے سکونی میں رہے گا، بالکل جو ہے نا اس کا سکون برباد ہوگا کہ میں 100 کلومیٹر سے باہر، میں اپنی حدود سے باہر جا ہی نہیں سکتا. اب ایک شخص ہے جو روز کی کمائی کرتا ہے، روز کا کماتا ہے، رات ختم ہو جاتا ہے، فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، وہ سکون میں اس کے مقابلے میں، اگر اس کے مقابلے میں بالکل سکون میں، جہاں جہاں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کے کوئی قید نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اصل احساس نماز میں جو بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں، رکوع میں اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ جو وہ حرکت کرتے ہیں. نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے. کبھی اگر کسی پہ غصہ آ جائے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے، یعنی اس غصے پر عمل کرنے کے بجائے، جو غصہ آنا جو ہے بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو ذرا کمال تو ہی اس کو غصہ آیا اور اس نے برداشت کیا، اس نے صبر کیا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اگرچہ کہ سامنے والا جو ہے قصوروار ہے. اب بعض ہوتا کیا کہ سامنے والا کا قصور ہوتا ہے، مگر ہوتا یہ کہ یہ بندہ غصے میں جو ہے وہ حد پار کر دیتا ہے. کئی معاملات ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں، طلاق بھی غصے میں ہوتی ہے، کوئی خوشی سے دیتا نہیں ہے. تو خیر اگر کبھی غصہ آ جائے تو کچھ اور کرنے کے بجائے، اگر مکرو وقت نہیں ہے اور وضو ہے تو نماز پڑھ لیں، بے وضو ہے تو وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں کہ انشاءاللہ اور کریں، اس سے جو ہے وہ ذہن صاف ہوگا اور غصے کی آگ بجھ جائے گی. نماز رزق لاتی ہے.
سبحان اللہ.
مال تو ایسی چیز ہے کہ ہر کسی کو چاہیے، پچائیے نا مال، تو اپنا ملک چھوڑ کے یہاں اسی لیے تو ہے نا، مال کے لیے آئے نا، اور کس لیے آئے؟ ذرا مال ہر ایک کو چاہیے، تو رزق میں برکت کون نہیں چاہتا؟ اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں، اپنی روزی کی تنگی دور کرنا چاہتے ہیں، تو نماز پڑھیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کریں، انشاءاللہ کریں اس کی برکت سے روزی میں برکت ہوگی. اور یہ ذہن بنا لیں، یہ یاد رہے کہ برکت جو نا یہ کثرت و قلت کا نام نہیں ہے. اگر کوئی اتنی ساری چیز ہوئی تو وہ برکت ہے، اتنی چیز تو برکت نہیں، یہ نہیں ہے. برکت اس چیز کا نام ہے کہ چیز بظاہر تھوڑی سی ہے اور اتنے سارے افراد کو پوری ہو جائے، تو برکت اسے کہتے ہیں. اب جیسے سحری ہم کرتے ہیں رمضان شریف میں، بعض کا وقت کم ہوتا ہے. اچھا اس امت میں، اس امت کے لیے یہ کہ سحری کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے. یہ جو وقت ہوتا ہے نا تہجد کا وقت، جسے ہم کہتے ہیں کہ طلوع فجر سے جو ہے وہ کچھ دیر پہلے کا وقت، اس میں ہمارے لیے برکت رکھی گئی ہے. اب بظاہر دیکھیں گے 5-7 منٹ ہے، 10 منٹ ہیں، مگر بندہ آرام سے اگر انسانوں کو اتنا کھانا چاہے نا، انسان کتنا پیٹ بھرنا چاہے تو آرام سے کھا پی سکتا ہے. ہاں جس کو جانور کی طرح کھانا ہے، کہ جس کو یہ ٹینشن میں پورا دن مجھے بھوکا رہنا ہے، اب وہ ظاہر ہے کہ وہ سب کا کھانا کھا لے، وہ ایک الگ چیز، وہ پھر جو ہے وہ پھر اسپتال بھی اسی کے لیے بنائے گئے ہیں، اور پھر ڈاکٹر بھی تو ذرا دعا کرتا ہے نا روزی میں برکت کی. ذرا پھر جو اتنا ڈٹ کے کھاتے ہیں، چونکہ یہ بھی مینٹلٹی کہتے ہیں نا، وہ بندے کے دل میں بندے کی جو سوچ آتی ہے، پورا دن مجھے بھوکا رہنا ہے، پورا دن بھوکا رہنا ہے، بس اب کیا وہ کھائے گا، ڈٹ کے کھائے گا، پھر دبا کے پانی پیے گا. پھر افطاری کا جب وقت ہوگا، میں پورا دن بھوکا رہا ہوں، اب یہ پورا دن بھوکا رہا ہوں، اس چکر میں جو ہے نا وہ پھر وہی 2 ٹائم کا مسجد کھا لے گا. تو یوں رمضان میں بندہ بےچارا جو ہے نا وہ 4 ٹائم کا کھا لیتا ہے، یہ سوچ سوچ کے. تو خیر تو میں جو ہے وہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو ایک وقت کا جس کو کھانا کھانا ہے، روزے پر اس کو قوت حاصل کرنی ہے، نارمل جو بندہ کھا لے طریقے کے مطابق، تو آرام سے وہ سحری کر سکتا ہے 5-10 منٹ میں، پھر بھی اس کا وقت بچ جائے گا. اور یہی افطاری اگر کرے گا، وہی نارمل نا، نارمل کی بات کر رہا ہوں، تو یہی افطاری کے وقت جو کھانا کھائے گا نا، تو 5-10 منٹ فارغ نہیں ہوگا، سو ٹائم لگے گا، نارمل کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب دیکھیں کہ بظاہر 5-10 منٹ ہیں، مگر وقت میں برکت ہے اور بندہ جو آرام سے کھا لیتا ہے، سحری کر لیتا ہے، تو برکت جو ہے وہ اس کا نام ہے کہ وقت بظاہر تھوڑا ہے مگر بندہ آرام سے اس میں اپنا کام کر لیتا ہے. تو اسی طرح روزی کا بھی یہی ہے کہ تنخواہ اگر تھوڑی ہے، مال اگر تھوڑا ہے، کھانا پینا اگر تھوڑا ہے، اور اگر اس کو کفایت کر جائے تو یہ برکت ہے، اور روز اور پیسے بہت زیادہ ہیں، مگر پھر بھی اس کو کم پڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پیسے چلے گئے. تو یہ برکت نہیں ہے. سود میں برکت نہیں ہے، رشوت میں برکت نہیں ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. کہ حرام کا پیسہ آتا ہے، نظر آتا ہے بہت سارا، نہ کوئی تو پانی کے وہ بلبلا نہیں ہوتا، اس کی طرح سمجھے کہ بالکل جو وہ بجھ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. اللہ کرے ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہذا اگر ہم روزی میں برکت چاہتے ہیں تو نماز کی ہم پابندی کریں. تو نماز صحت کی حفاظت کرتی ہے، نماز اذیت یعنی تکلیف جو ہے دور کرتی ہے، نماز بیماری بھگاتی ہے، نماز دل کی قوت بڑھاتی ہے، نماز خوشی کا سامان بنتی ہے، نماز سستی دور کرتی ہے، نماز وہ شرح صدر کرتی ہے یعنی سینہ جو یہ کھولتی ہے، نماز روح کو غذا فراہم کرتی ہے اور دل کو منور کرتی ہے یعنی دل جو روشن کرتی ہے. آپ دیکھیں سفر میں جو بندہ نمازی ہوگا نا وہ فیصلہ آرام سے کر لے گا، وہ آرام سے چل پڑے گا، راستے میں کوئی مسئلہ ہے تو بھی نپٹ لے گا. جو بے نمازی ہے وہ تھوڑا سا الجھے گا، اگر جو بڑا جو نا ماہر ہے پھر بھی الجھے گا، چونکہ اس کے بعد جو نا دل کی قوت نہیں ہے، دل کی طاقت نہیں ہے، سو روح کی طاقت نہیں ہے، جو روح کی جو غذا ہے نا وہ نہیں ہے. اس لیے دیکھا نا کہ پہلے جو لوگ تھے جو نمازی تھے وہ بڑے بڑے کام کر لیتے تھے، بڑی بڑی مصیبتیں آتی آرام سے نکل جاتے، جبکہ آج کل حالات بالکل تبدیل ہیں. اللہ کریم ہمیں نمازی بنائے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ منور ہو، ہماری روح کو غذا ملے، ہمارا دل مضبوط ہو، تو ہم نماز پڑھیں. یہ نماز جو ہے وہ چہرہ چمکاتی ہے، نماز جو ہے وہ برکت لاتی ہے، نماز جو ہے وہ سب سے جو بڑی چیز ہے نماز کی وہ یہ ہے کہ اپنے رب اللہ تبارک و تعالی سے قریب پہنچاتی ہے،
سبحان اللہ،
اور شیطان مردود کو دور بھگاتی ہے. اور یہ یاد رہے کہ یہ فوائد جو ہے نا، یہ فوائد اور یہ جو بھی ہم نے سنی اسی صورت حاصل ہوں گے کہ جب ہم نماز جو ہے وہ اس کے طریقے کے مطابق پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، وضو درست ہو، شرائط مکمل ہو اور فرائض مکمل ہو. پتہ چلے کہ نہ شرائط مکمل نہ شرط مکمل، نہ یہ کہ نہ ہماری نماز مکمل، اور ہم تمنا کریں کہ ہمیں یہ سارے فوائد حاصل ہوں، یا پھر یہ کہ ہم شکوا کریں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں پر ہمیں یہ فوائد ملتے نہیں ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رہے کہ احادیث کریمہ میں جو بیان کیا گیا وہ حق ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، یہ کمزوری ہمارے اندر ہے، تو وہ کمزوری جو ہمیں اپنے اندر سے کمزوری ڈھونڈنی ہے کہ ہم نماز جو وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے. حضرت سیدنا امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ نماز کے نور ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نور کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں سے باز رکھتی ہے، یعنی نماز گناہوں سے روکتی ہے اور بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر صحیح راہ دکھاتی ہے. اور ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے کہ نماز کا اجر و ثواب بروز قیامت نمازی کے لیے نور ہوگا، اور ایک قول کے مطابق جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت نمازی کے چہرے پر نماز نور بن کر ظاہر ہوگی. نیز دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر رونق ہوگی. مفتی احمد یار خان نئی بھی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی الصلاۃ نور، کہ یعنی نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی، قیامت کی روشنی ہے، اور پل صراط پر سجدے کا نشان جو ہے وہ بیٹری یعنی ٹارچ کا کام دے گا. کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نورہم یسعى بین ایدیہم، ترجمہ کنز الایمان، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتا نہیں نماز وہ جنت سے دور ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے فرشتوں کی 10 صفیں تعجب کرتی ہیں، جن میں ہر ایک صف 10,000 کی ہوتی ہے، اور اللہ کریم اس بندے پر ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ بندے کی نماز میں قیام و قعود، قیام کھڑا ہونا، قعود بیٹھنا، اتحیہ جسے پڑھتے ہیں، اور رکوع اور سجود جمع ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کریم نے ان 4 ارکان کو 40,000 فرشتوں میں تقسیم کیا ہے. یعنی قیام کرنے یعنی کھڑنے والے فرشتے قیامت تک رکوع نہیں کریں گے، سجدہ کرنے والے فرشتے تا قیامت اس سے سر نہیں اٹھائیں گے. اسی طرح رکوع کرنے والے جو ہے وہ رکوع سے نہیں اٹھیں گے، اور قاعدہ کرنے والوں کے بھی حال یہی ہے کہ وہ بھی اپنے قاعدے سے نہیں اٹھیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے فرشتوں کو جو قرب یعنی اپنی نزدیکی کا شرف و مرتبہ عطا فرمایا، رتبہ جو عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق ان پر ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہنا لازم ہے، اور اس میں کمی بیشی یعنی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی. اللہ کریم ان کے متعلق خبر دیتے ہوئے جو ہے پارہ 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے. تفسیر سورۃ الجنان میں جو ہے وہ اس آیت کریمہ کے حصے وما منا کے تحت ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم فرشتوں کے گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے جس میں وہ اپنے رب کریم کی عبادت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آسمانوں میں بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی